بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پہ۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahar.tv.ir۔ اور انداز جہاں میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے شام کا بحران اور تہران اجلاس۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ناظرین، شام کے قومی مذاکرات کا پہلا اجلاس تہران میں اتوار کو شروع ہوا اور پیر کی شام اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجلاس تہران میں اتوار کو شروع ہوا تھا جس میں شام کی حکومت کے نمائندوں اور مخالفین نے شرکت کی۔ پہلے اعلان کیا گیا تھا کہ اجلاس ایک روزہ ہوگا، لیکن اتوار کی شام کو اعلان کیا گیا کہ اجلاس پیر کو بھی جاری رہے گا۔ اجلاس میں قومی ڈائیلاگ کا سلسلہ جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا اور اس کے لیے طے پایا کہ ایک مشترکہ کمیٹی تشکیل دی جائے جو شام کے عوام کے تمام حقیقی نمائندوں سے رابطہ کرے اور مذاکرات کا دائرہ وسیع تر کرے تاکہ اختلافات پرامن طور پر مذاکرات اور گفتگو کے ذریعے دور ہوں اور ملک کو موجودہ بحرانی حالت سے نکالا جائے۔ اجلاس کا شام کے مختلف طبقات نے خیر مقدم کیا ہے اور اس کے نتائج کو امید افزا قرار دیا ہے۔ شام کے طلبہ، دانشوروں اور مختلف عوامی حلقوں نے تہران میں ہونے والے دمشق حکومت کے حامیوں اور مخالفین کے درمیان قومی مذاکرات کے پہلے اجلاس کے بعد کہا ہے کہ تہران اجلاس سے یہ امید ہو چلی ہے کہ موجودہ بحران کو خون خرابے سے دور رہتے ہوئے مذاکرات کے ذریعے پرامن طور پر حل کیا جا سکتا ہے۔ تہران میں یہ اجلاس ایسے عالم میں ہوا ہے کہ شام کے خلاف امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی ریشہ دوانیوں کا سلسلہ نہ صرف یہ کہ جاری ہے بلکہ اس میں تیزی آ گئی ہے، اور امریکہ اور اسرائیل کو شام کے خلاف مہم میں علاقے کے بعض ملکوں، خاص طور پر سعودی عرب، قطر اور ترکی کی بھرپور معاونت حاصل ہے۔ حیرت اس بات پر ہے کہ غزہ پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کے بعد بھی خطے کے عرب ممالک نے شام کی مخالفت ترک نہیں کی ہے، جبکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ شام غاصب صہیونی حکومت کے مقابلے میں فرنٹ لائن اسٹیٹ اور مزاحمتی تحریکوں کی حمایت کا ایک انتہائی مستحکم ستون ہے۔ اس موضوع پر آج گفتگو کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر اور ممتاز تجزیہ نگار جعفر قنات باشی صاحب کو۔ تو آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ قنات باشی صاحب، اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ شام کے قومی مذاکرات کے سلسلے میں تہران میں جو پہلا اجلاس ہوا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کا نظریہ جاننا چاہتے ہیں، اور اسی کے ساتھ یہ بھی کہ اس اجلاس کے اہداف کیا تھے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی آپ کی خدمت میں اور آپ کے ناظرین کی خدمت میں جو اردو زبان ہے، بھائی بہنوں کی خدمت میں جہاں بھی ہیں، سلام عرض کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ جہاں بھی ہوں گے بخیر وافیت ہوں گے۔ تہران کانفرنس یا تہران اجلاس بہت ہی اہم تھا کیونکہ اس میں تقریباً 37 سے 40 شام کی سیاسی جماعتیں اور گروہ شریک تھے، اور اس کے علاوہ شامی حکومت کے نمائندے بھی شریک تھے، اس کے علاوہ علاقائی ملکوں کے مندوبین بھی اس اجلاس میں شریک رہے، اور اجلاس کا موضوع بھی شام کے مستقبل کے بارے میں تبادلہ خیال کرنا تھا، اور یہ بہت ہی اہم اجلاس تھا چونکہ اس طرح کے جلسے یا اجلاس کے انعقاد کی ضرورت بھی محسوس کی جا رہی تھی۔ گزشتہ مارچ سے پھر اپریل اور پھر جولائی میں تونس، استنبول اور جنیوا میں شام سے متعلق اجلاس کیا گیا اور جن کا فرینڈز آف سیریا کا نام دیا گیا تھا، لیکن اس طرح کے اجلاس کا شامی عوام کے حق میں کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اگرچہ اس طرح کے اجلاس کا نام فرینڈز آف سیریا تھا، لیکن در حقیقت یہ شامی عوام کے دشمن تھے، چونکہ جو لوگ اس اجلاس میں شریک تھے وہ سامراج ممالک تھے، یعنی برطانیہ، فرانس، جن لوگوں نے کبھی اسی شام پر قابض بھی رہے پہلی جنگ عظیم کے دوران. اور ان لوگوں کی کوشش یہ تھی کہ شام میں حکومت کی تبدیلی کے لیے راستہ ہموار کریں، تاکہ جو صہیونیت مخالف جو قوتیں ان کو نقصان پہنچایا جائے. لیکن تہران میں جو اجلاس ہوا، در حقیقت وہ شامی عوام کی ضرورتوں کا ایک جواب تھا، ان کی ضرورتوں کے مطابق تھے. شام میں ایک طرح کی تبدیلی اور اصلاحات کی بہرحال ضرورت ہے، اور یہ عمل شامی عوام کے ذریعے، شام کی جو خود وہاں کی جماعتیں ان کے ذریعے انجام پانی چاہیے. اور تہران میں جو یہ اجلاس ہوا، یہ بہترین موقع پر ہوا، اور تہران نے اس اجلاس کے ذریعے کہ شامی عوام اور گروہوں کے لیے بہترین موقع بھی فراہم کیا، تاکہ وہ آئیں اور اپنے اپنے نظریات کو کھل کر بیان کریں. اس اجلاس میں مخالفین نے شرکت کی، حتیٰ وہ لوگ بھی تھے، ایسے مخالفین تھے جو پچھلے دنوں تک جیل میں بھی رہے ہیں. اگرچہ مغربی ذرائع ابلاغ نے یہ کوشش کی کہ اس میں تو زیادہ تر حکومت کے حامی لوگ ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں حکومت کے اور مخالفین سبھی شامل تھے. اور اس اجلاس میں یہ طے پایا ہے کہ ایک کمیٹی تشکیل دی جائے جو آئندہ مذاکرات میں شام کے دیگر گروہوں کو بھی اس طرح کے اجلاس میں یا مذاکرات میں شامل کیا جائے، تاکہ شام کے قومی مذاکرات کے لیے اور زیادہ راستے ہموار ہو سکیں. شام کی حکومت کے علاقے کی بعض حکومتیں جو رجعت پسند حکومت ہیں وہ مخالف ہیں. امریکہ اور برطانیہ نے شام میں برادر کشی کو ہوا دی، وہاں کے تنصیبات کو تباہ کیا اور وہاں کے سماجی حالات کو درہم برہم کر کے رکھ دیا. اور ایسے میں یہ اجلاس شام کو نجات دلانے کے لیے گویا تھا، اور شام کو مغربی ممالک نجات نہیں دلا سکتے. اور سلامتی کونسل نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہمیشہ اس نے تسلط پسند حکومتوں کے ہی مفادات کا تحفظ کیا ہے، اور علاقے کے ملکوں نے شامی عوام کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں کیا. اور لیکن تہران اجلاس کا پیغام صلح، دوستی اور بھائی چارے کا پیغام تھا، اور اس میں کوشش کی گئی کہ ڈیموکریسی کے ذریعے وہاں پر جو بھی تبدیل لائی جائے وہ لائی جائے. اور ڈیموکریسی بندوق یا طاقت کے ذریعے نہیں ہو سکتی، بھائی چارے، تدبر، تحمل اور رواداری کے ذریعے ممکن ہو سکتی. بہرحال یہ ایک اچھا آغاز تھا، تہران بہترین میزبان ثابت ہوا، اور اس نے کھلے دل سے شام کے سبھی گروہوں کو بلایا. اور تہران کا یہ پیغام ہے کہ جو بھی شام کے بحران کو پرام طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرے وہ اس طرح کی کوششوں میں حصہ لے سکتا ہے. ناوابستہ تحریک میں شامل ممالک بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اردو زبان ممالک بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، سب آئیں. اور چونکہ شام خود ایک رکن ملک ہے ناوابستہ تحریک کا، آئیں وہ اس کی مدد کریں اور شام کے بحران کو حل کریں. اور یہ بھی ایک تجویز ہے کہ ٹرائیکا نوابستہ تحریک کے آئیں، فعلی، قبلی اور آئندہ کے جو چیئرمین ہوا اس میں
شکریہ. اور ناظرین چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو، جہاں پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار جناب عمر ریاض عباسی صاحب موجود ہیں. عباسی صاحب السلام علیکم. جناب عباسی صاحب، تہران میں منعقدہ شام کے قومی ڈائیلاگ کے پہلے اجلاس کے بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
دیکھیں، یہ بڑا خوش آئند پہلو ہے، اور یہ ڈائیلاگ کی بات آپ نے کی اور اس کو ہوسٹ کیا ایران نے. مجھے صلح حدیبیہ اور میثاق مدینہ کی وہ پریسیڈنٹس یاد آ جاتی ہیں، اور پھر اس اجلاس کو اگر ہم کو ریلیٹ کریں جو شام کی سچویشن ہے اس کو کربلا کے ساتھ، اور اس وقت ایام عزا ہیں، محرم الحرام کے دن ہیں، اور شہادت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی ہے، اس لازوال جو امام علی مقام کی لیڈرشپ ہے اس کے آئینے میں آج کے سناریو کو اگر میں کو ریلیٹ کروں تو یہ زیادہ مناسب ہوگا. آپ کو یاد ہوگا کہ جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کو امام علی مقام نے اپنا سفیر اور امبیسڈر بنا کے بھیجا تھا کہ وہاں کی جو سچویشن ہے اور وہاں کے جو گروپس ہیں اور میسیج ہیں ان کی رائے آپ معلوم کریں. تو اسلام کے اندر جو ہے وہ سب سے پہلے نیگوسیشن ہے، ڈائیلاگ ہے، چاہے وہ آپ کے نظریے سے مخالفت رکھنے والے ہوں یا موافقت رکھنے والے ہوں. تو جناب مسلم بن عقیل امبیسڈر آف پیس بن کے گئے اور تاریخ کے اوراق انہیں رہتی دنیا تک سارے عالم انسانیت کے لیے امبیسڈر آف پیس مانیں گے. تو امام علی مقام نے اپنی طرف سے بیٹل فیلڈ شروع نہیں کی بلکہ میسیج کو بچانے کے لیے، نظام کو بچانے کے لیے سب سے پہلا سٹیپ اٹھایا کہ ایک اپنا امبیسڈر آف پیس بھیجا کہ وہ سچویشن کو دیکھے، انہیں بات سمجھا سکے اور جو میسیج ہیں ان تک یہ میسیج کنوے کر سکے کہ بروٹیلیٹیز جب سوسائٹی کے اندر آ جائیں، ایکویلٹی نہ رہے اور اللہ کے حلال کو حرام، حرام کو حلال کرنا شروع کر دیا جائے، ڈکٹیٹرشپ آ جائے اور موروثی جو ملوکیت ہے اس کا تسلسل آ جائے، تو ان پنجے استبداد سے چھڑانے کے لیے مسلم بن عقیل نے امبیسڈر آف پیس کا رول کیا. اور آج میں ببانگے دوہل یہ بات کہوں گا کہ ایران نے مسلم بن عقیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اس جو سیادت تھی اور ان کا جو رول تھا ایک پیس کے حوالے سے، اس رول کو پریکٹیکلی اڈاپٹ کیا ہے. اور اس اعتبار سے ایرانین لیڈرشپ اور آپ لوگ جو ہے، ایران کی حکومت ہے، میسیج ہیں، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ صرف وہ شہادت سیدنا امام حسین علیہ السلام بیان نہیں کرتے بلکہ اسے عملاً اپنی زندگی میں اتارتے ہیں. اور یہی فلسفہ آج امت مسلمہ کو اس کی ضرورت ہے کہ شام کے اندر خونریزی کا بازار گرم ہے اور وہاں پہ جس طرح سعودی عرب، اسرائیل اور امریکہ، یہ بدی کی مثلث میں اسے کہوں گا ٹرائنگلر آف ایول، اور اسے ٹرائنگلر آف ایول میں نہیں کہتا، دنیا کے بہت سے دانشور کہہ چکے ہیں کہ میں بارہا آپ کے پروگرام میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں اگر آپ ٹیپس اٹھائیں کہ جس کام میں سعودی عرب، امریکہ اور اسرائیل انوالو ہو جائیں وہاں سے خیر کا کوئی پہلو نہیں نکلتا. تو یہ شر کی تین طاقتیں ہیں اور طاقت کا مرکز ہے، جن میں سعودی عرب جو ہے وہ یزیدیت کا کردار ادا کر رہا ہے، لیکن میرے خیال میں دور حاضر میں وقت کا حسین ایران کی صورت میں موجود ہے اور انہوں نے اسے نیگوسیشنز تک لے آئے ہیں اور وہاں کے جتنے بھی کمیونٹیز تھی اور گروپس کو ٹیبل پہ لا کھڑا کیا ہے. اب میں نے اس اجلاس کے سارے فریم ورک کو دیکھا ہے خود اور اس کو سٹڈی کیا ہے. وہ جو ایجنڈا ہے کہ وہاں کمیٹی تشکیل دی جائے اور وہاں کے جو ناراض لوگ ہیں ان کو بھی اس میں انوالو کیا جائے، یہ بڑی خوش آئند بات ہے. امام علی مقام نے بھی مسلم بن عقیل علیہ السلام سے یہی کہا تھا کہ وہاں آپ جائیں، میری یہ دعوت ہے، یہ پیغام ہے، جو لوگوں کے لیٹرز آ رہے ہیں انہیں یہ بتائیں کہ دین اسلام کی جو روح ہے وہ شرائط کے اندر ہے، دین اسلام کی اصل اور اس کی بقا وہ عوامی طاقت ہے، وہ ڈکٹیٹرشپ کے اندر نہیں ہے. تو یہی چیز جو ہے وہ آپ لوگوں نے سمجھانے کی کوشش کی. اور پھر دوسری چیز یہ کہ ڈیموکریٹک پروسیس بھی اگر شروع ہو تو وہ پیسفل ہو. جمہوریت امن کے ذریعے ہوتی ہے اور وہ ظلم کے خاتمے کے لیے، امریت کے خاتمے کے لیے، بقائے امن کے لیے ہوتی ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ امریکہ جب کہتا ہے کہ شام میں ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہو، لیکن کیسی جمہوریت ہے کہ جس میں بارود کے ذریعے لوگوں کو جمہوریت سکھائی جا رہی ہے، جس میں لاشیں گرا کے جمہوریت سکھائی جا رہی ہے. ایک طرف آپ یہاں پہ ڈیموکریسی کے ذریعے اس گورنمنٹ کو ٹاپل کرنا چاہتے ہیں جو عوام کی ریپرزینٹیٹیوز ہیں، چوزن ہیں. دیکھیں بشار الاسد از اے چوزن پرسنالٹی آف میسز آف سیریا، وہ شام کے ریپرزینٹیوز ہیں اور ان کی میجورٹی ہے. اگر وہاں پہ آپ جو ہے وہ انویژن کر کے اور طالبان نما لوگ وہاں ڈال کے شام کے خلاف وہ لڑیں تو ٹھیک ہے، افغانستان میں وہی لوگ امریکہ کو ماریں تو غلط، پاکستان میں آرم فورسز کو وہی لوگ اگر ماریں تو اس پہ آپ خاموش، وہی لوگ اگر قبائلی علاقوں میں مارے جائیں تو درست. تو امریکہ نے پپٹس پال رکھے ہیں، وہ پپٹس کبھی شام میں استعمال ہوتے ہیں، کبھی بحرین میں استعمال ہوتے ہیں، کبھی پاکستان کی آرمی پہ اور ہماری میسج پہ استعمال ہوتے ہیں، اور وہی پپٹس جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ یوز ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک گول میز کانفرنس کا کانسیپٹ اور یہ شام کو کرائسس سے نکالنے کا رول، یہ ایران کا بنتا تھا چونکہ ایران نے نان الائن موومنٹ کی چیئر پرسنشپ جو اگلے 3 سال کے لیے لی ہے، اس نے سب سے پہلے ثابت کر دیا ہے کہ ہم ایشوز کو تھرو ڈائیلاگ ریزالو کر سکتے ہیں. تو کریڈٹ دوں گا میں کہ جو بات یو این او کو کرنی چاہیے تھی وہ کام ایران نے کر دکھایا ہے. تو میں اس کے دورس اثرات اس انداز سے دیکھتا ہوں کہ نائن الائن موومنٹ کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کو بھی اس میں شامل ہونا چاہیے, اور میرے خیال میں لمحہ فکریہ ہے ٹرکی کے لیے کہ جو اس وقت اعلی کار بن رہا ہے امریکہ کا اور یورپی یونین کا, انہیں بھی میرے خیال میں یو ٹرن لینا پڑے گا اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ مسلم امہ کی یونیٹی کس میں ہے تاکہ مسلمانوں کا مزید جو ہے وہ بلڈ شیڈ نہ ہو اور شام کے اندر امن و امان جو ہے وہ بحال ہو سکے.
بہت بہت شکریہ عباسی صاحب, بہت بہت شکریہ جناب. اور ناظرین چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو جہاں لندن میں مقیم بر صغیر کے ممتاز دانشور پروفیسر محمد عارف صاحب موجود ہیں. پروفیسر محمد عارف صاحب السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام شفیع.
جی پروفیسر صاحب, تہران میں شام کی حکومت کے حامیوں اور مخالفین کا جو اجلاس ہوا ہے دو روزہ, اس کے بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
دیکھیے اب تک تو پورا جو بھی ویسٹ کا پلان تھا جی, جو مغربی ممالک کا نقشہ تھا, وہ یہ تھا کہ وہ اپنے مطلب سے اور اپنے مفاد کے مطابق شام کے جو پرابلم ہے جو اس کو سالو کرنا چاہتے تھے
جی.
پہلے انہوں نے ایس این سی بنوائی, سیرین جی. نیشنل کاؤنسل, وہ ٹوٹلی فیل ہو گئی کیونکہ اس میں طرح طرح کے لوگ تھے
جی.
اب انہوں نے وہ ایک نئی آرگنائزیشن بنوائی, کوالیشن جو ہے اس میں لوگ جو تھے وہ آئے ہوئے تھے ساری دنیا سے اور وہ فائیو سٹار ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے, اور انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ ایک نئی جماعت بنا دیتے ہیں. اور اسی دن 11 نومبر کو انہوں نے بنائی, اور 11 نومبر کو مسز کلنٹن نے, امریکن فارن سیکرٹری نے ان کو ریکگنائز کر, اس کو سپورٹ کر دیا. تو یہ ویسٹ والے جو تھے وہ پوری طرح اس کو استعمال کر رہے تھے. ضرورت اس بات کی تھی کہ بین الاقوامی طور پر شام سے باہر ایک کانفرنس ہو جس میں گورنمنٹ کے نمائندے اور مخالف ایک جگہ بیٹھ کر کے مذاکرات کے ذریعے شام کی جو پرابلم ہے اس کو سالو کریں. اس سلسلے میں یہ کانفرنس بہت ضروری تھی اور بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اب لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی دوسری بھی کانفرنسز ہو رہی ہیں. اب تک تو کانفرنسز جو بھی ہو رہی تھیں وہ ساری جو تھی دوحا میں ہو رہی تھی, شام میں ہو رہی تھی, جس میں تمام مغربی ممالک جو تھے وہ اپنے مفاد کے مطابق وہاں پر آتے تھے, ان کو مدد کرتے تھے اور ان کو کانفرنس کو چلاتے تھے. جو ابھی دوحا کی کانفرنس ہوئی اس کی یہاں کے اخباروں نے بھی دیکھا کہ یہ تو امریکہ نے حکم دے کر کے بنوائی ہے جو ہے, اور اس کی کوئی اب وہ نہیں ہے, افادیت نہیں ہے, کیونکہ لوگ اس کے ساتھ نہیں ہیں. اچھا, لیکن جو تہران میں ہو رہی ہے اس کی افادیت بہت زیادہ ہے, کیونکہ حکومت بھی ہے اس کے اندر اور مخالفین بھی ہیں, اور وہ امن اور مذاکرات کے ذریعے معاملہ جو ہے حل کرنا چاہتے ہیں. آج کل جو بھی لوگ وہاں دہشت گردی کر رہے ہیں شام میں, اس میں زیادہ تر وہ سلافی ہیں جو کہ باہر سے آئے ہوئے ہیں. شام کے لوگ کم لڑ رہے ہیں, بہت کم ہیں. لڑنے والے جو لوگ ہیں وہ باہر سے آئے ہوئے ہیں. کل کے میں اخبار پڑھ رہا تھا کہ جتنے خودکش دہشت گرد ہیں جنہوں نے خودکشی کی ہے وہاں پر شام میں, وہ سارے سعودی عرب سے آئے ہوئے تھے, ایک بھی اس میں شام کا شہری نہیں تھا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارا مسئلہ جو ہے وہ باہر سے ہے, اور یہی نہیں وہ جو امریکہ نے بنائی ہے جماعتیں وہ بالکل ان میں ایک جہتی نہیں ہے. کل ان کے اوپر سلافیوں نے کہہ دیا کہ ہم ان کو نہیں مانتے کیونکہ امریکہ نے بنائی ہے وہ. تو آپ دیکھیں کہ وہاں کوئی ایک جہتی نہیں ہے, کوئی یونٹی نہیں ہے, وہ صرف دہشت گردی کر رہے ہیں کہ اس ملک کو تباہ کیا جائے اور اس سے مغربی ممالک کے کو فائدہ پہنچے اور ان کا تسلط جو ہے وہ شام پر قائم ہو, کیونکہ شام ایک ملک تھا جو اب تک اور اب بھی کر رہا ہے مسلسل مخالفت کر رہا ہے مغربی ممالک کی, اور وہ مدد کر رہا ہے آپ کے فلسطینیوں کی, مدد کر رہا ہے حزب اللہ کی, وہ مدد کر رہا ہے تمام ان ممالک کی جو کہ اسرائیل, امریکہ اور سعودی عرب کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں. تو ان کا یہ پلان تھا کہ اس کو کسی طرح سے کمزور کیا جائے. تو یہ تہران کی کانفرنس جو ہے اس سلسلے میں بہت ہی فائدہ مند ہوگی, کیونکہ اس کے ذریعے اور بھی تمام جماعتیں جو ہیں جو کہ امریکہ کی بنائی ہوئی آرگنائزیشن میں نہیں ہے یا اس سے منحرف ہیں, وہ تمام لائی جا سکتی ہیں ایک پلیٹ فارم کے اوپر. جہاں تک تلافیوں کا تعلق ہے ان کو ان سے تو کوئی بات نہیں کر سکتا، ان کی بوچالی تھی اور ان کی بے رحمی تو ساری دنیا نے ٹی وی پہ دیکھی ہے، ان سے تو بات کرنا ہی مشکل ہے کیونکہ وہ تو بات کرتے ہی نہیں ہیں، وہ تو ایک خاص وہ مشن لے کے آئے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو قتل کرو، برباد کرو، اور زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو شام کے نہیں ہیں، شام کے باہر کے آئے ہوئے لوگ ہیں، تو یہ کانفرنس جو ہے وہ شامیوں کو ایک جگہ، شام کے لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ بھائی مذاکرات کے ذریعے ایک دوسرے سے بات چیت کر کے مسائل حل کیے جائیں، یہ ضروری ہے کہ وہاں جمہوریت ہو، بلکہ اسد خود کہتے ہیں کہ جمہوریت ہونا چاہیے یہاں پر اور معاملات کو بڑھانا چاہیے، اور اس کے لیے لڑنے بھیڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
کام
کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خاک و خون میں لوٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ضرورت یہ ہے کہ مذاکرات کے ذریعے یہ معاملات کو حل کیا جائے، اس سلسلے میں ایران کانفرنس جو ہے وہ انتہائی کارآمد ہے۔
جی بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب، ہم آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے۔ قنات باشی صاحب، یہ اجلاس کس حد تک کامیاب رہا آپ کی نظر میں؟
یہ اجلاس اپنے مقصد تک پہنچنے میں کافی کامیاب رہا، یہ نہیں طے تھا کہ اس اجلاس میں سارے امور ایک ساتھ نمٹ جائیں، قرار یہی تھا، طے یہی تھا کہ کچھ ایسے زمینیں راستے ہموار ہوں جس کے ذریعے مزید مذاکرات کے لیے راستے ہموار ہو سکیں مختلف گروہوں کے، متعارف گروہوں کے درمیان، اور ایک طرح سے شام کے مخالف اور موافق گروہوں کے درمیان اتحاد پیدا، اور اگر ہم یہ دیکھیں تو اجلاس ہم کامیاب ہیں کیونکہ تہران اجلاس میں اس طرح کا ایک اتحاد دیکھنے میں آیا، اور اس یہ بات اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب ہم مغربی ذرائع ابلاغ، مغربی حکام کے بیانات کو دیکھتے ہیں۔ اجلاس سے پہلے مغربی ذرائع ابلاغ نے کافی پروپیگنڈا کیا، اور اس کے پیش نظر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اجلاس کافی مؤثر ہے۔ خود اس اجلاس میں شریک جو 40 شام کے گروہ اور جماعتیں موجود ہیں، ان سب نے اپنے انٹرویوز میں یا اسی طریقے سے جو غیر ملکی مندوبین شریک تھے، سب نے کہا ہے کہ اجلاس کافی کامیاب رہا ہے، اور سب نے کہا ہے کہ کاش اجلاس اور پہلے انجام پاتا۔ البتہ یہ اجلاس اس سے پہلے اس لیے نہیں ہو سکا کہ مغربی ملکوں نے یہ علاقے میں ایران فوبیا کا پروپیگنڈا کر رکھا تھا، ایران کو خطرہ بنا کر پیش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یا شیعہ فوبیا کا پروپیگنڈا کر رہے تھے، اور شام کے جو شیعہ مسلمانوں کو ایران سے بزن کر رکھا تھا، لیکن گزشتہ 20 ماہ کے بعد جو کہ ترکی، سعودی عرب اور قطر کے ذریعے شام میں خون کی ندی بہائی گئی، تو شام کے عوام کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ایران میں نیک نیتی پائی جاتی ہے، اور ایران فوبیا کا پروپیگنڈا غلط ہے، شیعہ فوبیا کا پروپیگنڈا غلط ہے۔ ایران چاہتا ہے کہ شیعہ سنی کے مسئلے سے بالا تر ہو کر شام کے عوام جو مسلمان ہیں وہ پرامن طریقے سے زندگی بسر کریں، اور جیسا کہ ان کی شان ہے اس حساب سے اپنے ملک میں حکومت کریں۔ ایران نے اس سے پہلے بھی دعوت کی تھی، لیکن جس طرح سے ایران نے کوئی خطرہ بنا کر پیش کیا گیا تھا تو نہیں ہو سکا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے ہمارے آئمہ کو بھی جو کہ اتنی اعلیٰ اور عظیم ان کی شخصیتیں تھیں خوفناک بنا کر پیش کیا گیا۔ یزید کی مشینری نے امام حسین کی شبی کو ایک بہترین شخصیت کی طور پہ متعارف نہیں کرایا تھا، یزید نے اپنے کارندوں کو امام حسین کے مد مقابل لا کھڑا کیا تھا، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام امن و صلح کے منادی تھے۔ آج ایران میں، آج علاقے میں جو صف بندی کی گئی ہے تو اس پہ اگر آپ نظر ڈالیں تو ایران، عراق، شام اور حماس، حزب اللہ، یہ ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہیں. اس کے مقابلے میں سعودی عرب اور قطر جیسے ممالک ہیں، ان کے بارے میں کہنا پڑتا ہے افسوس کے ساتھ کہ یہ ظلم کے حامی ہیں. اور اجلاس سے تہران جو تھا اسی کی آئینہ داری کر رہا ہے کہ ایران میں جو میزبانی ہوئی ہے اس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ ظلم کے خلاف رہیں، آپس میں سب متحد رہیں. اور برطانیہ نے تو ہمیشہ جو ہے وہ لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی پر عمل کیا ہے، اور آپ پاکستان میں دیکھ لیں اور دوسری جگہوں میں دیکھ لیں کہ وہ ایک دوسرے کو لڑانے کی کوشش کرتا ہے. اور تہران اجلاس میں شام کے جن گروہوں یا سیاسی جماعتوں نے شرکت کی وہ سب سامراج کے مخالف تھے، برطانیہ کے مخالف تھے، اپنے ملک میں اغیار کی مداخلت کے مخالف. بہرحال حق ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے. امام حسین کو شہید کر دیا لیکن وہ کامیاب رہے. تہران اجلاس کا پیغام بھی یہی ہے کہ ہم ظلم کے مقابلے میں، نئے سامراج کے مقابلے میں کھڑے رہیں، اغیار کی مداخلت کے مقابلے میں ڈٹ جائیں، برادر کشی جو ہو رہی ہے اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں. آج شام کے شہریوں کا خون بہایا جا رہا ہے کن اصلوں سے؟ جو مغرب نے دیا ہے، جو امریکہ نے دیا ہے دہشت گردوں کو. فلسطین میں بھی یہی صورتحال ہے. لہذا کس کو ظلم کے مقابلے میں ڈٹ جانا چاہیے؟ انہی عوام کو، اور خود عوام کو میدان میں آنا چاہیے تاکہ ایک عظیم نجات دہندہ کے ظہور کا زمینہ یا راستہ مار سکے.
جناب عمر ریاض عباسی صاحب، جناب آپ نے اپنی گفتگو میں اشارہ کیا محرم کے ایام کا، کربلا کی یاد کے ایام کا، کہ پوری دنیا اس وقت کربلا کے شہیدوں کو یاد کر رہی ہے، ان کی قربانیوں کو یاد کر رہی ہے. ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ اس وقت حقیقی معنی میں واقعی آج کے دور میں غزہ ہے جو کربلا کا منظر پیش کر رہا ہے. نہتے عوام پر وحشیانہ انداز میں گولہ باری کی جا رہی ہے، بمباری کی جا رہی ہے، اور خطے کے جو ممالک غزہ کی حمایت کا اعلان کر رہے ہیں، دم بھر رہے ہیں، وہ صرف میڈیشن کا کام کر رہے ہیں، اسرائیل کا پیغام غزہ پہنچا رہے ہیں. ترکی، مصر، قطر، جن کے لیڈران غزہ گئے ہیں، وہ اسرائیل کا پیغام لے کر گئے ہیں. غزہ کے لیے جو اس وقت ضرورت ہے، جیسا کہ سید حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ اس وقت واجب ترین چیز غزہ کے لیے اسلحہ ہے، اور اسلامی ملکوں کو چاہیے کہ اس میں کسی بھی قسم کی ہچکچاہٹ سے کام نہ لیں، غزہ کے لوگوں تک اسلحہ پہنچائیں تاکہ وہ اپنا دفاع کر سکیں، صرف ریڈ کراس کا کام نہ کریں. میرا سوال یہ ہے کہ وہ ممالک جیسے سعودی عرب ہے، قطر ہے، ترکی ہے، اردن ہے، یہ ممالک جو شام میں اسلحہ پہنچا رہے ہیں اور غزہ میں اسرائیل کا پیغام پہنچا رہے ہیں، کیا اس وقت ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ وہ شام کی مخالفت ترک کر کے غزہ کے عوام کے لیے اسلحہ، جو اسلحہ شام میں عوام کے قتل عام کے لیے جا رہا ہے، وہ غزہ کے عوام کے دفاع کے لیے غزہ پہنچایا جائے؟
بڑا امپورٹنٹ اور فکری سوال ہے، اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک حدیث کوٹ کر دوں، اس کے ریفرنس سے بات کروں گا تو بات مزید واضح ہو جائے گی.
جی،
بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، امام مسلم بن حجاج القشیری نے یہ حدیث کتاب استتابہ المرتدین و معاندین، اور اسی طرح کتاب الفتن بخاری کے اندر ہے، اور کتاب الخوارش کے اندر موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام سے کہ میری امت میں ایک ایسا گروہ ہوگا کہ جس کی نمازیں تم سے بہتر ہوں گی، روزے تم سے زیادہ ہوں گے، قرآن تم سے اچھا پڑھیں گے، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. اور پھر آپ نے بائیں طرف اپنے اشارہ کر کے فرمایا الفتنہ ہا ہونا، کہ فتنہ جو ہے وہ بائیں طرف ہے، اور آپ کا اشارہ نجد کی طرف تھا، اور آپ نے فرمایا شیطان کے سینگوں والا فتنہ اس طرف سے اٹھے گا. اور پھر اسی حدیث میں ایک اور مقام پہ، دوسرے پہ آپ نے فرمایا اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہم بارک لنا فی شامنا، مولا ہمارے یمن میں برکتیں عطا فرما. یہ حضور کی دعا ہے اہل یمن کے لیے، اللہم بارک لنا فی شامنا، یہ اہل شام کے لیے حضور کی دعا ہے. تو ایک وادی نجد سے آنے والا کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ بھی کیوں نہیں فرماتے کہ اللہم بارک لنا فی نجدنا، کہ اللہ کے اے اللہ اس نجد کے اندر بھی برکتیں عطا فرما؟ تو حضور نے فرمایا کہ الفتنہ ہا ہونا، آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے دعا نہیں کرتا کہ وہاں سے فتنہ اٹھے گا. اور پھر اسی حدیث کے اندر میرے پاس 32 سے 34 کتب حدیث کی روایات موجود ہیں. آپ کے پروگرام کا وقت کم ہے لیکن میں یہ میسیج دینا چاہ رہا ہوں، اس کو آج سے کو ریلیٹ کریں. حضور نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو مشرکین کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے اور معصوم مسلمانوں کو قتل کریں گے. اٹھائیں کتاب استتابہ والمرتدین، اٹھائیں کتاب الخوارج، کتاب الحرورہ، کتاب الفتن. اگر کسی کو نہیں معلوم تو بخاری اور مسلم تو سعودی عرب میں مستند مانی جاتی ہے، بخاری اور مسلم تو متحدہ عرب امارات، قطر اور بحرین ہر جگہ مستند مانی جاتی ہے، جس پر ان سب کا کانسنسس ہے. تو ان کے نزدیک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال فرما دیا تھا کہ یہ خوارج ہوں گے، یہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے، اور ان کے ہاتھوں قتل ہونے والا شہید اور ان کو مارنے والا میری امت کا بہترین شخص ہوگا. آج دیکھیں مشرکین سے دوستی کون بڑھا رہا ہے اور مسلمانوں پر قتل عام کون کر رہا ہے. شام کے اندر مسلمانوں کو کون مار رہا ہے اور مشرکین کے ساتھ دوستی اسرائیل کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ پینگے کون بڑھا رہا ہے؟ دیکھیں مہدی صاحب، میں نے ٹو دا پوائنٹ اور بڑی سٹیٹ فارورڈ بات کر دیا، اور یہ عالم جہاد بلند کیا ہے اس لیے کہ محرم کا مہینہ ہے. ہم اگر امام علی مقام کا نام لیتے ہیں تو ان کی فکر پر ہمیں کوئی مصلحت نہیں دیکھنی چاہیے، اور یہ بات لوگوں تک، جوان نسل تک پہنچانی چاہیے کہ لکیر کھنچ گئی ہے 1400 سال سے. پہچانیں اپنے دشمنوں کو. آپ کی صفوں کے اندر موجود ہیں وہ نمازی، وہ روزے دار موجود ہیں. مولا کائنات کو کس نے شہید کیا تھا؟ امام حسین علیہ السلام کو کس نے شہید کیا تھا؟ یہ وہی لوگ ہیں جو امت کے بدترین لوگ تھے، جنہوں نے نواسے رسول پر پانی بند کیا. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے گردنیں کاٹ کے ان کے شیر خوار بچوں کی مجمع کے اندر پھینک دی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج اگر ہم دہشت گردی کو اکھاڑنا چاہتے ہیں، آج مغرب سے ہم جان چھڑانا چاہتے ہیں، تو ہمیں فکر حسینی پر عمل کرنا ہوگا، اور فکر حسینی والے الگ ہو جائیں، فکر یزیدی والے الگ ہو جائیں. تقسیم صرف دو طرح کی رہ گئی ہے. اگر میں امام حسین کا ماننے والا ہوں تو آج میں لشکر حسین میں الحمد اللہ کھڑا ہوں. تو ہمیں اس طرح سے ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا کہ شامیوں کو مارنا اور اسرائیل سے پینگے بڑھانا، یہ وہی لوگ ہیں جو آل سعود ہیں، اس کے کرائے کے قاتل ہیں، جو وادی نجد سے اٹھے ہیں، انہوں نے پاکستان میں پھیلائے، شام کے اندر ان کو بھیجا ملٹنسی کروانے کے لیے. پہلے ان کو ایریڈیکیٹ کرنا ہوگا، جیسے مولا کائنات نے ان کے خلاف جنگیں صفین تک مارکا آرائی کی، جیسے امام علی مقام نے اپنے خانوادے کو قربان کیا. تو ہم نے اپنی صفوں کے اندر ان کو اکھاڑ پھینکنا ہے. ہمارا دشمن باہر کا کم ہے، اندر کا زیادہ ہے. تو آج ہمیں نواسے رسول کی میرے خیال میں قربانی یاد آ رہی ہے کہ وہ غزہ کے لوگ جو اس وقت فکر حسینی پر عمل پیرا ہیں، وہ اپنا سب کچھ لٹا رہے ہیں، لیکن اپنے نظریے کی خاطر، انسانی حقوق کی خاطر، اپنی بنیادی آزادی کی خاطر وہ ڈٹے ہوئے ہیں. یہی فلسفہ حسینی ہے، اور اسی کے ذریعے ہم پوری دنیا کے اندر امن و سلامتی جو ہے اس کو قائم کر سکتے ہیں.
جی بہت بہت شکریہ. جی پروفیسر صاحب، جناب اس وقت جو ممالک شام کی مخالفت کر رہے تھے، ساری دنیا جانتی ہے، مخالفین بھی اور امریکہ کو بھی اس بات کا اعتراف ہے کہ شام اسرائیل کے مقابلے میں فرنٹ لائن اسٹیٹ ہے، اور جتنی بھی مزاحمتی فلسطینی تنظیمیں ہیں ان کا مضبوط ترین حامی رہا ہے، چاہے وہ جہاد اسلامی ہو، چاہے وہ حماس ہو. اس وقت جب غزہ وحشیانہ حملوں کی آماجگاہ بنا ہوا ہے، کربلا کا منظر پیش کر رہا ہے، تو کیا ضرورت اس بات کی نہیں تھی کہ شام کی مخالفت بند کر دی جائے اور غزہ کے عوام کی حمایت پر پوری توجہ مبذول رکھی جائے؟
بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں. اس وقت شام کا مسئلہ تو پیچھے ہے، اصل مسئلہ جو ہے وہ ہے غزہ پر، جس پر دن رات اسرائیلی امریکی ہتھیار استعمال کر کے غزہ کے مسلمانوں پر بمباری کر رہے ہیں، جس میں مرد، عورتیں، بچے، بڑی تعداد میں بچے جو شیرخوار بچے ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں اس میں، اور بے انتہا ظلم وہاں پر ہو رہا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ جو مسلمان لیڈرز ہیں، چاہے وہ مصر کے ہوں، چاہے دوحا یا جارڈن جہاں کے بھی ہوں، وہ سالس بنے ہوئے ہیں اسرائیل میں اور فلسطینیوں کے بیچ میں، سالس بنے ہوئے ہیں، اس کے بجائے کہ وہ غزہ کی مدد کریں اور جیسا کہا اسلحہ دیں. نہ صرف اسلحہ بلکہ بارڈر کھولنے کی جو والنٹیئرز، جو رضاکار وہاں جانا چاہتے ہیں اور لڑنا چاہتے ہیں اور حفاظت کرنا چاہتے ہیں فلسطینیوں کی، ان کو جانے کی اجازت دی جائے وہاں پر، جو ہے کہ جب وہ رضاکار دوسرے ملک جا سکتے ہیں لڑنے کے لیے تو یہاں کیوں نہیں آ سکتے غزہ میں؟ ان کو روکا جا رہا ہے اور بیچ میں لوگ سلس بنے ہوئے ہیں کہ اسرائیل یہ کہتا ہے ہم یہ کہتے ہیں، یہاں تک کہ اوباما نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے، ان مسلمان لیڈروں کی، کہ بڑے اچھے سالس ہیں یہ، کیونکہ یہ اپنے بھائیوں کی مدد نہیں کر رہے ہیں بلکہ دشمن اور بھائی کے بیچ میں ایک سالس بنے ہوئے ہیں وہ. یعنی اس سے تو سبق مسلمان عوام کو لینا چاہیے کہ یہ آپ کے لیڈر جو ہیں وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں، وہ عوام کے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہیں، یا وہ دشمن کے ساتھ ہیں. آج تو کلیئر بات ہو گئی ہے کہ دمشق کا مسئلہ جو ہے وہاں پر کوئی غیر مسلم نہیں ہے جو یہ لڑ رہے ہیں یہ لوگ. اب غزہ میں تو صہیونی اور امریکن جو ہے دونوں طرف سے ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، امریکہ کی مدد سے اور پوری طرح ان پر ظلم ہو رہا ہے. لوگ مارے جا رہے ہیں، ان کی بلڈنگیں تباہ ہو رہی ہیں، ان کو کھانے پینے کی دشواری ہے. اس حالات میں آپ سالس کیسے بن سکتے ہیں؟ میرے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی یہ کہ سالس کیسے آپ بن سکتے ہیں، جبکہ تمام مسلمان جو ہیں کسی بھی ملک کے ہوں وہ تمام جو ہیں وہ غزہ کے عوام کے ساتھ ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی حکومتیں جو ہیں وہ غزہ کے عوام کی مدد کریں. اگر آپ لڑنے نہیں جا سکتے تو آپ اسلحہ دے سکتے ہیں، آپ دوسرے سامان دے سکتے ہیں، آپ رضاکاروں کو اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ جائیں وہاں لڑیں. جو ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہزاروں رضاکار جو ہے دنیا بھر سے وہ غزہ میں آ جائے گا جو ہے لڑنے کے لیے جو ہے. لیکن یہ لوگ جو ہیں، یہ جو حکومتیں ہیں وہ ان کو اجازت ہی نہیں دیتی ہیں کہ وہ بارڈر کراس کر سکیں. تو آج جو ہے بہت آج تو ایک کسوٹی ہے کہ آپ کس طرف کھڑے ہیں، آپ امریکہ کے ساتھ ہیں، سعودیوں کے ساتھ ہیں، صہیونیوں کے ساتھ ہیں، یا پھر مسلمان عوام کے ساتھ ہیں. آج عوام جو ہیں دنیا کے مسلمان جو ہیں ان کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ان کی حکومتیں کہاں ہیں اور ان کے اپنے مفاد کہاں ہیں. امریکہ تو ہر اس اگریمنٹ کو جو کہ ہوا ہے اب تک اس شام کے مسئلے پر اس کی وہ اس کو وائلیٹ کر رہا ہے، اس کے خلاف کر رہا ہے. جنیوا میں جون میں ایک کانفرنس ہوئی تھی جس میں کوفی انن نے یہ طے کرا دیا تھا کہ کوئی بیرونی ملک جو ہے وہ شام کے معاملے میں نہیں پڑے گا اور نہ کوئی مدد دے گا.
جی جی.
مغربی ممالک نے اس کو بالکل اس کو مخالفت کی اس کی اب
جی
اور
جی.
آج وہ حرکتیں کر رہے ہیں. مسلمانوں کا کام یہ ہے آج کہ فلسطین کے لیے کھڑے ہوں اور یہ کوشش کریں کہ شام کا مسئلہ جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے.
جی بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب، بہت بہت شکریہ. قنات باشی صاحب، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جیسا کہ سید حسن نصر اللہ نے اسلامی ملکوں سے اپیل کی ہے کہ آپ جو ہیں وہ دوائیں اور امداد بھیجنے کی بات کر کے صرف ریڈ کراس کا رول نہ ادا کریں، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے غزہ کے عوام کے لیے اسلحہ بھیجا جائے تاکہ وہ اسرائیل کا مقابلہ کر سکیں. غزہ کے عوام نہتھے ہیں. یہ ممالک جیسے ترکی ہیں، قطر ہے، سعودی عرب ہیں، اردن ہیں، یہ شام میں تو اسلحہ پہنچا رہے ہیں حکومت کے خلاف لڑنے کے لیے، حتیٰ وہاں کے لوگوں تک جو دہشت گرد جنگ کر رہے ہیں ان کے پاس جدید ترین اسلحے ہیں، اسٹنگر میزائل ہیں، مارٹر توپیں ہیں، یہ ساری چیزیں، اور غزہ کے عوام تک صرف وہ اسرائیل کا پیغام پہنچا رہے ہیں اور دوائیں اور امداد پہنچانے کی بات کر رہے ہیں، وہ بھی ابھی نہیں پہنچائی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ شام کے خلاف امریکہ، اسرائیل اور اس کے علاقائی اتحادیوں کی ریشہ دوانیوں اور غزہ پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں میں ربط کیا ہے؟ ہمارے پاس 4 منٹ کا وقت ہے.
حقیقت یہ ہے کہ ایک بہت بڑی آزمائش اور امتحان ہے سچائی اور صداقت ثابت کرنے کے لیے ہے، چاہے وہ شام کے منظر نامے دیکھیں، چاہے غزہ کے منظرنامے سے دیکھیں، جن ملکوں کو آپ نے نام لیا ان لوگوں نے بڑے بڑے دعوے کیے، سعودی عرب، ترکی، سب نے بڑے بڑے دعوے کیے ہیں۔ سعودی عرب نے خود کو حادم الحرمین کہا تھا، قطر نے ثابت کرنے کی کوشش کی وہ فلسطین کا حامی ہے، لیکن منزل امتحان اس وقت شام اور غزہ، اس وقت بہت ہی بہترین کسوٹی ہے، اور قومیں اس وقت فیصلہ کر لیں گے، اور اس وقت عرب ملکوں کی فوجوں کو بھی فیصلہ کرنا ہوگا کہ ان کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ان کا لباس، ان کا اسلحہ کفار کے مفادات میں ہیں۔ عرب ملکوں کے جو فوجی ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے دشمن کو پہچانیں۔ اس وقت بہت سے عرب ملکوں میں جو فوجیں ہیں وہ امریکی جو فوجی مبصرین ہیں ان کے زیر نظر ٹریننگ پا رہے ہیں، اور فلسطین کے بارے میں جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ جیسا انہوں نے دعویٰ کر رکھا تھا پہلے، قطر، سعودی عرب، ترکی نے کوئی عملی نمونہ پیش نہیں کیا ہے۔ اس وقت بہترین موقع ہے کہ وہ آئیں اور غزہ کے عوام کی حمایت میں عملی اقدام کریں۔ ہلال احمر کی طرح جو ہے وہ کام دیں، ہلال احمر تو پوری دنیا میں ہے، وہ کام کر رہی ہے۔ تم کو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ غزہ کے عوام کو اسلحہ فراہم کریں، اور جو اسرائیل حملے کر رہا ہے، جو قتل عام کر رہا ہے، خون بہا رہا ہے، اس کو رکوانے کے لیے عملی اقدام کرنا چاہیے، چونکہ اس وقت اقوام متحدہ، سلامتی کونسل، سب صہیونی حکومت کی حمایت کر رہے ہیں۔ اس وقت اردو زبان ہمارے ناظرین ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جیسے بھی ہو وہ موقف اپنائیں، اور ان کو چاہیے کہ وہ ظلم کی مدد نہ کریں۔ قرآن نے وعدہ کیا کہ ہم تم سب کا امتحان کریں گے، اگر مسلمان ہو تو اس امتحان کی منزل میں تمہیں میدان عمل میں اترنا پڑے گا۔ ایران نے فلسطینیوں کی مدد کی ہے، شام کے عوام کی مدد کی ہے، اور ایران چاہتا ہے کہ امت اسلامیہ آئے اور آج غزہ کے مسلمانوں کی مدد کرے۔ بہترین موقع ہے کہ عملی طور پر وہ غزہ کے عوام کی مدد کرے۔
بہت بہت شکریہ قنات باشی صاحب۔ بہرحال ناظرین، اپنے تینوں تجزیہ نگاروں کے خیالات ملاحظہ فرمائے۔ اس وقت یقیناً امتحان ہے علاقائی ملکوں کا، خاص طور پر شام، مصر اور ان دیگر ممالک کا امتحان ہے جو فلسطینیوں کی حمایت کا دم بھرتے ہیں۔ اگر واقعی وہ فلسطینیوں کے حامی ہیں تو وہ اسلحے جو شام میں بھیج رہے ہیں وہ فلسطینیوں کو دیں، وہ غزہ میں بھیجیں تاکہ اسرائیل کے خلاف استعمال ہو سکے۔ اسی کے ساتھ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔